ہے یا غالباً مکمل ہے جو ہم نے کتابیں ایسی کی تھیں آپ نے ٹائپ کر لی. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ پڑھنے کی عادت کیسے پڑے. اصل مسئلہ یہ ہے. بہت سی چیزیں ہیں مگر وہ ایک میت میں روح نہ ہو تو جو مرضی کہتے رہیے یا کرتے رہیے اس کا سب برابر. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم اور مطالعہ اور یہ چیزیں اصل جان اور روٹ ہے. جب وہ کوئی قوم شخص فرد قیادت جو بھی چھوڑ دے گا اس کے پاس رہتا کچھ نہیں. مولوی ہے تو وہی قصے پھر بار بار سنائے گا. دو چار پانچ سات تقریریں ہر مرتبہ وہی سنو کیونکہ نیا پانی آ نہیں نا رہا. وکیل چھوڑ دے پڑھنا تو نہیں. ڈاکٹرز ہیں تو وہ تو نظر رکھتے ہیں کہ کون سی نئی میڈیسن آ رہی ہے آج کل مارکیٹ میں. سو مچ سو کہ اب ایک آرٹیکل پڑھ رہے تھے کسی نے امریکہ سے بھیجا تھا کہ انہوں نے کہا کہ 1904 سے فلاں سن تک میڈیسن اور یہ علم جتنا ہے وہ ریپیٹ ہوا اتنے 50-60 سالوں میں. انہوں نے کہا اب رفتار جو ہے یہ ایسی ہو گئی ہے کہ یہ 5 یا 6 سال کے لکھا کہ اس میں ریپیٹ ہو جاتا ہے اور 25 تک اتنی رفتار بڑھ جائے گی کہ ہر 4 دن کے بعد یہ نئی میڈیسنز اور یہ چیزیں آئیں گی. جی ہاں ہونی ہے ہونی. اس لیے کہ جن لوگوں نے آپ تو خیر ہمیشہ جاتے رہے ہیں. پن ڈراپ سائلنس ہوتا ہے بس میں ٹرین میں. ٹرین کی اپنی آواز باقی ہر آدمی پڑھ رہا ہوتا ہے ہر آدمی پڑھ رہا ہوتا ہے. اس لیے کہ قوم نے زندگی کا ثبوت دینا ہے. ہمارے یہاں مذہبی قیادت نہیں پڑتی. سیاسی قیادت خیر سے بالکل ہی فارغ. نواز شریف صاحب یا عمران خان. عمران خان کبھی کبھی پڑھتے ہیں. اس کی تقریر میں جس دن کوئی نئی بات ہو نا اس کا مطلب ہے کچھ پڑھا ہے. ہاں تھوڑا بہت یا کسی سے سن کے آئے. ہاں میں ملتا ہوں تو ضرور ان سے کوئی نہ کوئی بات. اس لیے کہتا ہوں کہ فضیل ابن ریاض رحمۃ اللہ سے بڑے اکابر اولیاء اللہ میں سے کسی نے کہا کہ حضرت کوئی اچھی بات بتائیں. تو وہ جو بزرگ تھے دوسرے جنہوں نے پوچھا وہ ان کا اس دور کی سیاست سے بھی تعلق. تو انہوں نے کہا میاں ہمیں اگر یقین ہونا کہ ایک دعا آج قبول ہونی ہے تو تم بھی وہی کرو جو ہم کرتے. اس کے حضرت وہ کون سی نایاب دعا ہے جو کہنے کہ جب یقین ہو کہ آج ایک دعا قبول ہونی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ اس امت کے حکمران ٹھیک کر دے. کہنے کہ جب یقین ہو تو یہ مانگو. اس لیے قیادت فوجی قیادت بھی صرف اپنے حد تک پڑھتے ہیں لیکن اس سے ہٹ کے دنیا میں جو علوم ہیں جو چیزیں ہیں غالباً ان کے یہاں بھی مطالعے میں کمی. اس لیے محتاط لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ اس وقت ملک میں یہ ایک منظم ادارہ ہے اور لوگوں کی بہت سی امیدیں صحیح طور پہ ان سے وابستہ. کارکنائزیشن کسی ادارے میں رہ نہیں آ گئی. ایک لے دے کے وہاں جو نظر آتی ہے تو لوگوں کی توقع ادھر ہوتی ہے. مگر وہ بھی اگر قیادت پڑھے گہرائی کے ساتھ بہت رائیں کھلتی. پڑھتا تک فرق اللہ نے علم رکھا ہے. اور مسئلہ ایسا ہو گیا کہ صرف ایک ہی علم کے جو ڈاکٹریٹ اور پی ایچ ڈی تھے اب وہ بھی بیچارے ناکافی ہوئے. پہلے مثلا تنے پہ بات ہوتی تھی نیوٹن آئنسٹائن کے زمانے میں, اب شاخیں پھر شاخ پہ آگے پھول اور پھول کی پتیاں اور پتی میں بھی جو کوئی چیز اس پہ اسپیشلائزیشن ہو رہی. بلال اور اچھا
جب بھی میں آپ کو فون کرتا ہوں میجورٹی آف دا ٹائم جاتا ہوں
لائبریری
یا گھر پہ بھی وہ پڑھ لیتے.
جی بالکل ایسے ہی
اتنا کام ان کو دے دیتے ہیں کہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا.
بالکل ایسے ہوتا ہوں
تو لک ایٹ دی ٹی وی اور رام یا کچھ کو.
جی جی بالکل بالکل ایسی. ریسرچ ورک کا تو جی یہ حال ہے ان کا کہ جو ریسرچ کا کام کرتا ہے اس کو دنیا میں اور کوئی کام ہی نہیں. پھر سب برمنگم میں جی ہاں جی ہاں ہوتا بھی یہی ہے, کام کا طریقہ بھی یہی ہے. آپ کسی بھی شخص کو معاشی طور پہ خود کفیل کر دیں, اس لیے جتنے انڈسٹریلسٹ سرمایہ دار ہیں ان سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یار اپنے بچے کو نا 2-4 کروڑ روپیہ اس کے لیے الگ کر دو, اسے سائنس کے لیے چھوڑ دو. بیٹے سائنس پڑھو کام کرو, پرواہ نہ کرو گاڑی گھر بچے, تمہارے بچے آگے اس کی تعلیم سب کے ہم ذمہ دار. برمنگم میں ایک مرتبہ کسی وجہ سے رہنا ہوا تو شام کو چلے جاتے تھے ایسی واک کر, نوٹس آیا کہ یہ جو آپ کے گھر کے سامنے کی روڈ ہے یہ فلاں دن 8 بجے سے 2 بجے تک اس کا ایک حصہ رہے. مرمت کرنی تھی کارپیٹنگ شروع ہوئی 2 کے بھی 1:30 بجے انہوں نے ختم کر دی. اسی کے پیرلل ایک پیچھے روڈ تھی وہ ٹوٹی پھوٹی تھی تو اس پہ کام ایک عرصے سے جاری تھا. تو ہم نے ایک مرتبہ جاتے ہوئے پوچھا کہ یہاں ہیڈ کون کہیے ہیں خیمے میں جو انجینئر, تو ہم نے اسے کہا کہ یہ روڈ تو اپنے چند گھنٹوں میں مکمل کر دی اور یہ اتنے عرصے سے یہ کیا ہو جائے. تو اس نے کہا یہ گھر دیکھو کیا ہے. کہنے کا یہاں ایک سائنٹسٹ رہتا ہے. تو جب یہ روڈ ٹوٹی تو محکمے والوں ہم جو ہیں ہم نے گورنمنٹ سے کہا کہ فنڈ دو تک روڈ بنائے, ان کا فنڈ تمہیں دیں گے لیکن وہاں ایک سائنٹسٹ رہتا ہے اس سے پوچھو کہ کس وقت یہ روڈ بنائی جا سکتی, پھر وہ ٹائم دے تمہیں, پھر اسی حساب سے فنڈ ہم دیں گے. گئے اس نے کہا میں اتنے بجے تک کام کرتا ہوں, اس کے بعد میں 1/4 گھنٹے کے لیے 45 منٹس کے لیے واک کے لیے جاتا ہوں, کچھ ضروری چیز خریدنی ہو وہ 45 منٹس میں تم روڈ بنا دو. ہم نے گورنمنٹ کو لکھا, گورنمنٹ کا 45 منٹس کے حساب سے ڈیلی اتنا خرچہ ہے مہینے کا اتنا تو ہم تمہیں دیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ اگر ہم یہاں پہ بلڈوزر یہ چیزیں چلائیں تو اس سے آواز پیدا ہوگی, اس سے اس کا دماغ ڈسٹرب ہوگا, ہم نہیں کر سکتے. کئی مہینے تک روڈ بن رہی ہے اس کا حصہ 45 منٹ ہی بس, اس سے زیادہ نہیں. اور یہ وہ چیز ہے جو ہمارے ہاں بھی تھی, یعنی لوگ مختص کر دیے جاتے تھے کہ بھئی تم نے کام کرنا ہے نا. مغل جو تھے بڑے بڑے دانا لوگ تھے، بڑے عقل مند لوگ تھے، سال کے آخر پہ سب سے اچھی کتاب جو ملک میں لکھی گئی لاؤ کون سی، اچھا میوزیشن کون سا ہے، تو اکبر بادشاہ خود انعام دیتا. غالباً 6000 تولے سونا ان مقاصد کے لیے رکھا جاتا تھا یا اس سے بھی زیادہ، اورنگزیب دیتے تھے کہ ملک میں سب سے اچھا. اب مسئلہ اکبر کے زمانے میں ایک تلوار پیش کی گئی، اکبر کو کون تلوار چلانا سکھاتا، اس نے وار کیا کسی چیز پہ، لکڑی یا کوئی چیز، تلوار ٹوٹی نہیں، بڑے پسند آئی اسے. کہا گیا کہ اس وقت سب سے اچھی چیز ملک میں اس سال یہ بنی، تو اکبر نے بڑا انعام دیا، کئی 100 تولے سونا اس نے کہا انعام دیا. پھر اکبر نے اسے پوچھا بنائی کیسے، تو اس نے کہا کہ آسمانی بجلی گری لوہے پہ، اس لوہے میں یہ دھاتیں ملا کر میں نے تلوار بنائی، یہ نہیں ٹوٹتی. کیونکہ میں گیا تھا ان لوگوں کے پاس جو کیمیا کا کام کرتے، اب کیمسٹری ہو گئی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کون سی دھاتیں ملائی جائیں تو اس سے یہ تلوار ایسی بن سکتی ہے جو دشمن کو مارے اور ٹوٹے نہیں. اس کا یہ ملا تجربہ کیا، یہ تلوار تو پھر بڑے خوش ہوئے. کرزن نے جو اعلان کیا فیروری کو کہ ملک میں آئندہ سے صرف انعامات ان کو دیے جائیں گے جو تعلیمی میدان میں کام کریں گے، اور تعلیم میں بھی جو انگلش میں کام کرے، عربی فارسی، اس ملک میں جو بھی کام کریں گے ان کو معاش نہیں ہم دے سکتے، پڑھیں ضرور، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ معاش نہیں دے سکیں گے. تو پنڈت جو تھے بنارس میں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئے، انہوں نے کہا پیسے ہی نہیں ہے اگر فارسی پڑھنے میں تو کیا پڑھ کرنا ہے. مسلمانوں میں پھر کچھ لوگ علماء جو تھے انہوں نے کہا یار اگر فارسی عربی مٹ گئی تو دین ہی مٹ جائے گا، معاش ملے یا نہ ملے ہمیں اپنے نظام کو قائم رکھنا ہے. یہ اسی نظام کا صدقہ ہے کہ کوئی مولوی، کوئی امام، کوئی خطیب، کوئی ٹوٹا پھوٹا آدمی مل جاتا ہے، کیونکہ جو آدمی اس نظام کو پڑھتا ہے اسے پتا ہوتا ہے اس کے والدین کو کہا کر کے معاش کہاں سے آئی، بچہ جو پڑھ رہا ہے قرآن کا حافظ ہو جائے، چاہے وہ جتنا بھی بڑا ہو جائے، قاری ہو جائے، مولوی ہو جائے، چاہے بخاری ساری سے زبانی نوک زبان ہو، مگر معاش کا کیا بنے گا، تو کوئی نہیں پڑھاتا. اس لیے پچھلے 300 سال سے جو دینی علوم ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہو رہے ہیں، یہ تو قیامت میں کھلے گا کہ لوگ کہہ سکیں گے کہ خدا ہم نے اس امانت کو اگلی نسل تک پہنچا دیا تھا بغیر یہ سوچے کہ معاشی طور پہ ہم کیسے ڈسٹرب. اور بنیاد کیا تھی؟ کرزن نے کہا کہ جو مغل اتنا سونا اپنی مملکت میں اداکاروں کو اس کو اس کو اس کو دیتے تھے، وہ سب کا سب اب انگلش ایجوکیشن میں آئے گا. 6 کرب روپیہ اب بھی ہونا، فرض کر لیں آپ کو مل جائے، مجھے مل جائے، تو ہم لوگ پورے ملک میں نظام تعلیم چلا دیں. ہاں جی کیوں نہیں، 2 کروڑ 6 ارب. تو انہوں نے انگلش جو ایجوکیشن تھی اس کی بنیاد رکھی اسی طرح سے کہ وہ جو گورنمنٹ کا بجٹ تھا وہ پورا بجٹ، اور پھر انگریز گورا ایسے کرپٹ نہیں، کیونکہ کزن جو تھا وہ بنیادی طور پہ پادری تھے یہ لوگ، اور بچہ یہ بڑا پڑھا لکھا تھا، اس کا باپ پادری تھا، قرض ہو گیا بہت زیادہ، وہ قرض اب اتر نہیں رہا تھا. تو کرزن کی جب چیزیں گورنمنٹ نے پڑھی اس کے مضامین، تو انہوں نے کہا یہ ٹیلنٹ ہے، تو انہوں نے اس کے باپ سے کہا کہ بچہ ہمیں دے دو فورن آفس میں. اس نے کہا میں دے دیتا ہوں, عقل مند آدمی تھا, اس کا اتنا میرا قرضہ ہے اور میرے بچے کو تنخواہ, ان کا ہم تنخواہ بھی دیں گے, آپ کا قرضہ بھی ادا. گورنمنٹ نے قرضہ ادا کر دیا اور قرضن کو بھیجا ہندوستان, کیا اتنا عرصہ کام کریں گے, اتنے پیسے تنخواہ میں سے ہم آپ کے قرضے کے لیے کاٹیں گے جو گورنمنٹ واپس لے لے گی, اور اتنا عرصہ آپ رہیں. لارڈ کرزن نے آ کے پورا نظام تعلیم یہاں کر, اسی لیے تو پرانی کتابیں آپ دیکھیں نا علی گڑھ وغیرہ کی, تو کہتے ہیں لکھتے تھے کہہ رہے یہ مسلمان تو اب کرسٹان ہو گیا. ہاں کرسٹان, توبہ توبہ, کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے, بالکل کرسٹان ہو گیا. بڑے عرصے بحث چلتی رہی کہ کرسی میز پہ کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے. یہ نہیں تھی کہ وہ لوگ تنگ نظر تھے, ہم چونکہ پڑھتے کم ہیں نا اس لیے ہمیں ہر چیز پہ اعتراض کے پہلو زیادہ نظر آتے ہیں. مسئلہ یہ تھا کہ وہ لوگ کہتے تھے یہ پوری تہذیب چھا جائے گی تم پہ اور تمہاری تہذیب ختم ہو جائے گی, تم دنیا میں قوم کی حیثیت سے نہیں رہو گے. بڑا اچھا ایک مضمون لکھا علی گڑھ میں کسی نے, اس نے کہا کہ یہ جو انگلش تہذیب کو ہم اپنانے لگے ہیں نا, علم نہیں, علم تو حاصل کرو, تہذیب نہیں, اس تہذیب کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہماری نسلیں آئندہ مکس اپ ہو جائیں گی, کچھ ان میں مشرق کی تہذیب ہوگی کچھ مغرب کی, پھر وقت کے ساتھ ساتھ مغرب کی تہذیب غالب آئے گی اور مشرق کی تہذیب مٹ جائے گی. تو اس نے لکھا کہ پھر تم اپنی دوائیوں کے لیے حکیم سے رجوع کرنے کے بجائے ڈاکٹر کے پاس جاؤ, اور پڑھنے کے لیے مولوی کے بجائے پروفیسر کے پاس جاؤ. امام محمد میاں صاحب نے بڑا اچھا مضمون 1946 میں لکھا, انہوں نے لکھا کہ اب مشرق کی تہذیب پہ نیا حملہ اس صورت میں ہوگا, وہ تقسیم کے مخالف تھے, ایک سیاسی نظریہ تھا, وہ کہتے تقسیم نہ کرو. انہوں نے لکھا کہ مسلم لیگ کے نام ایک خط لکھا, آپ کے چونکہ آبا اجداد اس تقسیم میں رہے اور حامی تھے سارے, تو انہوں نے لکھا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد کہ یورپ نے اب یہ طے کر لیا ہے کہ آئندہ کوئی بھی جنگ یورپ کی زمین پہ نہیں ہوگی, اب تیسری عالمی جنگ ہو یا چوتھی یہ سب ایشیا میں ہوگی, اور اس جنگ کو جاری رکھنے کے لیے ان جنگوں کو اسلحہ بنائے گا امریکہ اور یورپ, اور اسے خریدار پیدا کرے گا ایشیا میں تاکہ وہ خود محفوظ رہیں اور ان کا اسلحہ بکے. تو آپ اگر ہندوستان کو تقسیم کریں گے تو دونوں ممالک کو اپنی فوج رکھنی پڑے گی, اسلحہ سارا ان ممالک سے خریدنا پڑے گا, اس کے نتیجے میں ہمارے ہاں غربت بڑھ جائے گی, انسان چاہے ہندو ہے سکھ ہے مسلمان ہے مذہب کی بنیاد پہ نہیں انسانیت کی بنیاد پہ ان کے مسائل حل نہیں ہوں. آگے لکھا کہ میں مسٹر جناح کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کو تقسیم پہ اتنا ہی اصرار ہے تو خدا کے واسطے اس پانی کے مسئلے کو پہلے حل کر لیجیے, پانی کے سارے منابع انڈیا میں ہیں. محمد میاں صاحب قائد اخبار ان کا ایک نکلتا تھا مراد آباد, انہوں نے کہا ہندو اتنے کھلے ذہن کے نہیں ہیں, ہم کانگریس میں رہے ہیں, ہمیں تجربہ ہے, ہندو آپ کو پانی نہیں دے گا, تو آپ تقسیم سے پہلے پانی کے مسئلے کو حل کر لیجئے. اور میں حیران ہوں آگے انہوں نے جو جملہ لکھا, انہوں نے لکھا کہ آئندہ ایسا وقت آئے گا دنیا میں کہ پانی کی تقسیم پہ بھی عالمی جنگیں ہو سکتی. جب پڑھا تھا تو اس وقت ہنستے تھے, اب سمجھ میں آتی ہے بات, اس لیے کہ پانی کے مسائل
میرے چچا نے یوں خان کو منع کیا کہ یہ آپ انڈس بیسن ٹریٹی مت
کرو. اچھا,
لیکن شاہزادہ یعقوب صاحب خود پہ مہمان بنے انہوں نے کہا نہیں ہونی چاہیے. پھر چچا سیکرٹری اریگیشن تھے,
جی جی,
ایز اے سیکرٹری انہوں نے لیٹر لکھا یوں خان کو دیٹ یو مسٹر پریزیڈنٹ آر اے ٹریٹر, یو ہیو سولڈ دی ریور آف پاکستان اینڈ نیشن ول سفر ان ٹائمز ٹو کم. اب ہم بات یوں خان نے کہا پٹ سم سینس ان دس میڈ مین,
उसमें भी है, और अब तो असल मुश्किल ये है कि जो वर्ल्ड बैंक को इंडिया ने दरख्वास्त दी हुई है ना कि इतने अरब डॉलर दे दें ताकि हम चंद मील पहाड़ को टनल की सूरत में बना के और हिमालिया से जो पानी दरियाए सिंध जो है उसको वो उधर ले जाए। जी हाँ, अगर दरियाए सिंध चला गया और फर्ज कीजिए किसी और के मनसूबा आलमी ताकतों ने कामयाब कर दिया, तो उन्हीं के मुफक्किरीन का लिखना ये है कि मुल्क हमारे यहाँ रेगिस्तान बन जाए। अब रावी को देखें, नाला रह गया, सतलज तकरीबन खत्म ही हो गया, चिनाब को देखें क्या हो। खैर, हम किसी और तरफ चल पड़े, लेकिन तालीम का जो इल्म नहीं है तो वो आदमी क़यादत नहीं कर सकता। क़यादत दो चीजों के जमा होने से असल में आती, एक इल्म और एक जिक्र खुदा का। क्योंकि खुदा के जिक्र से आदमी का ईमान और यकीन बढ़ता है। अल्लाह ने कायनात में बहुत सी चीजें हमारे इम्तिहानी को रखी हैं, इसलिए नहीं है कि अल्लाह ताला उन्हें दिखा नहीं सकता, बल्कि इसलिए है कि इम्तिहान हो। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हज के लिए आए तो उन्होंने शिकार कर लिया, फिर उन्हें ख्याल आया कि ये चीज ठीक नहीं मैंने की, तो उन्होंने सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह जो मुफ्ती थे बड़े बड़े, वो बड़ा मनसब था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद किसी को फतवे की इजाजत नहीं देते, 12-13 आदमी थे उनके दौर में जो मुफ्ती थे, बस मस्जिद नबी में बैठे रहते थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसला उससे जाके पूछो जिनमें खुद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु थे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु क्यों इतने बढ़ गए। बुनियादी वजह यह थी कि कुरैश में जब इस्लाम आया तो कुल 17 आदमी लिखना पढ़ना जानते थे, उनके यहां ट्रेडिशनली जो रिवायत चल रही थी, ट्रेडिशन जो उनके यहां थी, वो ओरली सब कुछ याद रखते थे। ये तो इरानियंस जो हैं इनकी तहजीब में रिटन मैटर मिलता था, क्योंकि ईरानी पढ़े लिखे थे, इसीलिए ईरानियों ने बुतपरस्ती नहीं की। वो झुके हैं वहां आकर जहां उनकी अकल ने काम नहीं किया, जैसे समुंदर है इसको अकल नहीं हल कर सके कि है क्या चीज, तो उन्होंने कहा इसकी इबादत बिजली है, अकल हल नहीं कर सकी, उनका इसकी इबादत करो ये खुदा। ये तो अरब थे, बुतराश बुतपरस्ती ये चीजें, बुत बना लिए पूजा, ईरानी ऐसे नहीं थे। लेकिन इल्म तो दोनों की जरूरत थी, तो ईरानी लिखते थे ये जुबानी याद करते थे। ये जो ओरल ट्रेडिशन सदियों से चली आ रही थी, तो बैठ के अपना नसब गिनता था, मैं फलाने का बेटा हूं, फलां का फलां का फलां का, होते 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 इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक, इस्माइल अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। ये वो मंसूबा था जो अल्लाह ने खुद बनाया था। 2000 साल के बाद जब कुरान आया, फटाफट लोगों को याद हो गया, क्योंकि वो ट्रेडिशनल चीज चली आ रही थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमला सुना, डायरेक्ट वही लफ्ज आगे नकल कर दिए कि ये फरमाया था। तो वो अरबों ने ये जो चीज उनमें अखलाकी कदरें थी, तो 17 आदमियों ने लिखना पढ़ना कहां सीख लिया। हज़रत अबू सुफ़यान रज़ी अल्लाह उनके दादा ये गए थे शाम, वहां ईसाइयों को लिखते पढ़ते देखा तो बड़े मुतासिर हुए, कहने लगे कि ये तहरीर कैसे होती है, पढ़ते कैसे, उनका अलिफ की ये शक्ल होती है, बा की ये शक्ल होती है, एक नुक्ता है, ता ये दो नुक्ते हैं। उनका अच्छा ये मुझे लिख दो, तो लिख दिए। उन्होंने कहा अच्छा इस तरह करो, मिट्टी के बर्तन जैसे बनते हैं इस तरह लफ्ज बना दो, لس بنائے, وہ پھر لوہار کے پاس گئے, ان کا اسے پختہ کر دو پکے. تو پکے ہوئے جیسے گھڑا بن جاتا ہے, اس طرح الفاظ کو مکہ میں لے آئے اور پڑھانا شروع کیا کہ الف کو اگر بے سے ملائیں گے تو یہ بنے گا, بے کو تا سے ملائیں گے تو یہ بنے گا. قریش میں 17 آدمی لکھ پڑ گئے. 17 آدمی جب لکھ پڑ گئے تو یہ بنیاد تھی اسلام کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام دیا تو ان پڑھے لکھوں کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ آدمی سچ کہتا ہے. ان میں ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ, یہ پڑھ گئے تھے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ لکھے پڑھے تھے, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ لکھنا پڑھنا سب چیزیں آتی تھی. اسی لیے جب قرآن لکھنے میں اختلاف ہوا ہے, دوسرے پارے میں ایک لفظ آتا ہے تابوت, اردو میں بھی تابوت استعمال کرتے ہیں, تو صحابہ رضی اللہ عنہ کی دو گروہ تھے, انہوں نے کہا تابوت میں تے جو ہے نا آخری اسے لمبا لکھو, دوسرے نے کہا نہیں تے گول لکھتے ہیں لمبا نہیں لکھتے اسے. تو پھر آخر بحث کے بعد ان کا امیر المومنین سے پوچھتے ہیں یہ پڑھے لکھے ہیں, تو عثمان رضی اللہ عنہ کا تے کو گول لکھنا ہے لمبا نہیں لکھنا. تو تا بو اور آگے جو تے لمبی ہم لکھتے ہیں نا وہ گول لکھ لیں, قرآن میں ایسے ہی تھا. تو وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تعلیم یافتہ, اسی لیے تو اپنی بہن کے یہاں گئے تو ان کا لاؤ وہ چیز میں پڑھتا ہوں, پڑھوں ذرا میں بھی پڑھوں جو تم نے. تو ان کا ایسے تھوڑی دی جا سکتی ہے, پہلے نہ آئے پاک ہوں. تو نہائے پاک ہوئے, پھر انہوں نے اس کو پڑھا جب تو متاثر ہوئے. انہیں کہا یہ کلام کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا. فرض کر لیں میٹرک کسی بچے نے سٹوری لکھی ہے, تو کسی پڑھے لکھے سے جو جا کے کوئی کہے کہ شیکسپیئر نے لکھی ہے تو دو جملے پڑھ کے کہتے ہیں کہ یار شیکسپیئر یہ نہیں لکھتا. اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک دن تورات پڑھ رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے. آپ نے عمر خدا کی قسم موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے ہیں نا تو میرے علاوہ انہیں بھی کوئی راستہ نہ ملتا. وہ تھا اسلام کا ابتدائی دور. تو ابتدائی دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی پابندیاں لگائی, مثلا یہ پابندی لگا دی کہ عورتیں قبرستان نہیں جائیں گی. خیبر جب فتح ہوا تو آپ نے کہا میں نے تمہیں منع کیا تھا, اب تم میں چونکہ اسلام پختہ ہو گیا ہے تو اب جایا کرو, عورتوں اور مردوں سب کو اجازت دیتی ہے, میں اب جایا کرو یہ قبریں دیکھ کے خدا قیامت آخرت سے یاد آتی ہے. پابندی لگا دی تھی کہ جن برتنوں میں شراب پی جاتی ہے ان برتنوں کو گھروں میں کوئی نہیں رکھے. جب کئی سال شراب کے حرام ہونے کو گزر گئے تو آپ نے برتن نئے استعمال کر لیا کرو, کوئی حرج نہیں. وہ پہلی پابندی تھی کہ ان برتنوں سے رغبت نہ پیدا ہو جائے دوبارہ. پابندی تھی کہ کوئی میری بات لکھ نہیں سکتا, حدیث نہیں لکھی جاتی تھی. منع فرمایا کہ ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے, حدیث بھی لکھو گے کہ ادھر کا جملہ ادھر اور ادھر کا ادھر رک جائے پھر کیا. پھر جب لوگ لکھنے کے عادی ہو گئے فرمایا جو میں کہتا ہوں نا یہ لکھ لیا کرو, کوئی حرج نہیں. تو حضرت عائز رضی اللہ نے پوری کتاب لکھ لی حدیث کی. اس کتاب کو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ وسلم نے نقل کیا, کئی حدیثیں اس سے لی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھنا شروع. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے ناراض ہوئے تھے, پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اجازت, میں پڑھا کرو تورات کیا رچ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہودی مدینہ منورہ میں درس دیتے تھے, جیسے ہمارا درس قرآن ہوتا ہے لوگوں کے, ہر ہفتے جاتے تھے تورات کا درس سنتے تھے واپس آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے کہ تورات میں یہ ہے یہ ہے یہ ہے, آپ بھی تورات پڑھتے تھے. اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کبھی رات رات بھر تورات اور انجیل میں جو کچھ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ تورات میں یہ ہے قرآن میں یہ ہے یہ ہے یہ ہے. تو اب وہ تعلیم کا اثر یہ ہوا عمر رضی اللہ عنہ پہ کہ وہ فورسی کرتے تھے کیا کل کو قوم میں ہو سکتا ہے. پڑھتے تھے ہاں ہاں حدیث میں آیا ساری ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی اسرائیل کی باتیں بیان کرتے. مطالعہ تو تھا اس لیے کہ عربوں میں بنیادی طور پہ مذہب کی تلاش تو تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ جو الزام لگتا ہے معاذ اللہ کہ انہوں نے تورات اور انجیل سے ہی یہ سب چیزیں لی ہیں. عیسائی کہتے ہیں وہ بنیادی طور پہ اس لیے درست نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا اس معنی میں تھا کہ آپ تورات سنتے تھے انجیل سنتے تھے. ڈائریکٹ پڑھنے میں اختلاف ہے کیا پڑھ سکتے تھے یا نہیں پڑھ سکتے تھے. کیونکہ صلح حدیبیہ کی روایت میں آتا ہے بخاری میں کہ جب معاہدہ لکھا گیا تو جملہ یہ لکھا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان یہ معاہدہ ہے. تو سہل نے اعتراض, اس سے کہا یہ محمد رسول اللہ کاٹو محمد بن عبداللہ لکھو. اب لکھنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں, سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری ہمت نہیں پڑی کہ میں اس کو کاٹ لوں, حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کاٹ لو. تو پھر آپ نے قلم لیا فکتب محمد بن عبداللہ اور آپ نے لکھا محمد بن عبداللہ وکان اللہ یحسن الکتاب. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اچھا نہیں لکھتے تھے جس طرح خوش خط کاتب لکھا کرتے, لیکن آپ نے لکھا اس کو. تو اس پہ اس نے کہا کہ علی محمد رسول اللہ پر تو اعتراض ہے, اسی لیے تو یہ سارے لڑائی جھگڑے ہیں. اگر ابن عبداللہ لکھو گے تو ہم متفق ہیں عبداللہ کا بیٹا ہے, ہم رسولی تو نہیں مانتے, جھگڑا ہی تو اس بات کا, تم اس کو لکھتے ہو اس پہ ہم دستخط کریں. اور حقیقت یہ ہے جس کو کئی بار میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ تورات اور انجیل پڑھے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آتا, آدمی جان ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا, پتہ ہی نہیں چل سکتا. اب اللہ تعالی نے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جملہ نقل کیا ہے, یقیناً ہے یقیناً ہے یقیناً ہے. اسی وجہ سے تو پڑھنا پڑتا ہے کہ قرآن اصل صورت حال بتاتا ہے, ورنہ قرآن پہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا. مثلا حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ ہا اولائی بناتی ہننا تھارو لکھو, یہ میری بیٹیاں ہیں, یہ نہایت پاک دامن ہیں, تم ان سے شادی کر لو. یہ جو اپنی بیٹیوں کے متعلق انہوں نے کہا کہ پاک دامن ہے, یہ پاک دامن لفظ لانے کی ضرورت کیا تھی؟ انبیاء علیہ السلام کی بیویاں بیٹیاں نہایت اعلیٰ کردار کی ہوتی, اس کو کیوں لائے؟ جب ہم تورات پڑھتے ہیں اور انجیل پڑھتے ہیں تو پھر انجیل کے پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر ان پہ الزام ہے بد کرداری کا. خدا جان بوجھ کے یہ لفظ لایا تھا کہ بتائے کہ وہ جو الزام ہے نا وہ جھوٹ. اب پہلا صفحہ کھولیں بائبل کا کہ اللہ نے 6 دن میں زمین و آسمان پیدا کیے اور 7th day جو تھا اللہ نے ریسٹ کیا. قرآن کو پڑھیں تو قرآن سورہ کاف میں کہتا ہے کہ ہم نے 6 دن میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا, وما مسنا من لغوب, ہم تھکے نہیں. کوئی پوچھے کہ آپ سے کہتا کون ہے کہ آپ تھکتے ہیں, آپ تھکتے ہیں تو آپ مخلوق ہیں, آپ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ سمجھ نہیں آتی. تورات کا بیک گراؤنڈ ہو ذہن میں تو فوراً پتا چلتا ہے کہ ہاں وہ جو لکھا ہے نا کہ 7th day ریسٹ کیا تھا, یہ ہے وہ چیز کہ ہم تھکے نہیں. لا تاخذوا سنۃ ولا نوم, آیت الکرسی پڑھتے ہیں, ولا یعودہ حفظہما, زمین و آسمان کی حفاظت کے لیے کوئی ہمیں تھکاؤ نہیں, کچھ نہیں. کہ کیوں ہے، حالانکہ اللہ کی ذات سب جانتے ہیں کیا تھکنا ہے اس نے. قرآن ایک ایک حرف جو لاتا ہے کئی جگہ اس کی زد جا کر پڑتی ہے. اسی لیے تو قرآن کا ایک منصب جو ہے بڑی زبردست چیز اللہ نے کی ایک لفظ کہا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ مہیمنن علیہ، جتنی پچھلی وحیاں دنیا میں آئی ہیں میں ان سب کا چیکر ہوں، میں چیک کرنے والا ہوں سب کو. بس اس سے معلوم ہوا کہ اتھارٹی آخری وحی ہے. یہ وحی بتاتی ہے کہ پیچھے کہاں کہاں تحریف ہوئی ہے، کہاں کہاں چیزیں تبدیل ہوئی ہیں. اب تورات آپ دیکھتے ہیں، اس میں مثلا حزقیل نبی ہیں علیہ السلام، ہمارے یہاں کہیں ان کا نام نہیں ملتا. دانیال نبی ہیں علیہ السلام. اچھا، دانیال کا خواب پڑھنے کے قابل ہے، وہ نبی جو تھے نا، انہوں نے اپنے بادشاہ سے بیان کیا کہ میں دنیا کا یہ رنگ دیکھ رہا ہوں اور ایسے قوم آئے گی، وہ بالکل ہمارے حالات قیامت کے قریب، ایسی طاقتیں پیدا ہو جائیں گی، اس طرح تباہی پھیلے گی، دو قومیں پیدا ہو جائیں گی، یاجوج اور ماجوج، اور یہ چیزیں، یہ جو اب آئندہ آنے والی نسلیں ہیں ان پہ اور واضح ہو جائے. تب جتنی وحی ہے اس کو قرآن چیک کرتا ہے. اسی لیے یہودی یہ کہتے تھے کہ ہمارے حق میں سب سے زیادہ نرم آدمی دو ہیں، یا سعد ہیں یا عمر ہیں رضی اللہ عنہ. کہتے یہ دو آدمی ہمارے بڑے حمایتی ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں جب یہودیوں کو جلا وطن کیا، انہوں نے کہا میری مملکت میں بسو لیکن اس خطے میں نہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں، اور جہاں جانا چاہیں میں آپ کو ساری سہولتیں دیتا ہوں، لیکن سینٹر میں نہیں رہنا. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا، بڑا بڑا زبردست آدمی تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تم مسلمان ہو جاؤ، تو عیسائی تھا، تو میں مسلمانوں کی جو انٹرنل میٹرز ہیں، کیا ہو رہا ہے مملکت میں، اس میں تمہارے ساتھ کچھ مشورہ کروں. اس نے کہا نہیں، میں مسلمان نہیں ہوں گا. تو طبقات ابن سعد میں آتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہادت سے پہلے انہوں نے اس کو بلایا، فاتقہ، گلے لگایا، ملے اور فرمایا بس یہ آخری ملاقات ہے، ہماری مملکت میں جہاں چاہو جا کے رہو، میری طرف سے تمہیں اب اجازت. بڑا اعتماد تھا اس پہ، آخری دم تک ساتھ رکھا. تو اس سے کہا میں مسلمان، فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، ہم جبرن کسی کو مسلمان کرتے بھی نہیں ہیں، لیکن تمہاری صلاحیتیں اتنی ہیں کہ اگر تم ہو جاتے تو میں مسلمانوں پہ بہت سے کاموں میں تم سے مشورہ لیتا. آخر پہ بھیج بھی دیا، آزاد بھی کر دیا، گلے بھی ملے، آخری ملاقات کا بھی بتا دیا کہ بس یہ آخری ملاقات ہے. تو بنیاد یہ تھی کہ علم تھا، یہ پڑھے لکھے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسٹ ملا ایک دم سے، کیونکہ قریش پہ ان کا روب تھا. اب بھی کوئی پڑھا لکھا آدمی گاؤں میں چلا جائے تو گاؤں والے ویسے ہی ڈر کے، یار پڑھا لکھا، حتیٰ کم پڑھا لکھا زیادہ پڑھے لکھے سے. تو اللہ نے علم میں رکھی ہے ایک چیز، اب جو پانی میں گرے گا ظاہر ہے کہ تر تو ہوگا، جو آگ کو ہاتھ لگائے گا تو چلے گا. علم یہ خصوصیت ہے خدا نے رکھی. تو ہمارے یہاں قیادت جو ہے نا، وہ محض اپنی عقل پہ فیصلے کرتی ہے، رہنما علم نہیں، اور رہنما ذکر بھی نہیں ہے. اگر ذکر کرتے ہوتے اللہ کا خوف پیدا ہوتا, اللہ کی یاد, تو یہ جو بے محاوا الزام لگاتے ہیں سیاستدان ایک دوسرے پہ, یہ نہ ہو سکتا. ڈرتے نا کہ میں دنیا میں ثابت کروں نہ کروں, اللہ کے یہاں تو ثابت کرنا پڑے گا نا کہ فلاں آدمی کرپٹ ہے. یہ دعویٰ ہے پورا, اس کے پیچھے دلائل میرے پاس ہیں یا نہیں ہیں, ہیں جو خدا کے سامنے میں پیش کر سکوں گا کہ خدایا یہ دلیل ہے. تو جب نہیں ہے خدا کا خوف تو پھر جو مرضی کرتا ہے, اور علم نہیں ہے, علم نہیں ہے تو اس وجہ سے انسان کا نفس اس کی عقل کی رہنمائی کرتا ہے, اور نفس کی بدترین حرکتوں میں سے ایک حرکت یہ ہے, بدترین اس کے کرتوتوں میں سے انسانی نفس کے یہ ہے, اور جہنم کی تہ میں یہ نفس پہنچاتا ہے جب آدمی فعل کے منشا پر غور نہیں کرتا. نری تباہ. اور جس شخص میں یہ عادت بن جائے کہ فعل کے منشا پر غور کرے دنیا اور آخرت میں, اس سے اچھا انسان اور اسے خدا کی رحمتوں کا مستحق بنانے والا اور جنتی آدمی. ہمارے یہاں جو روحانیت ہے اس میں ایک مقام دل کا مانا گیا ہے, ایک مقام دماغ کا مانا گیا ہے, ایک مقام نفس کا مانا گیا ہے, اور یہ جو میٹا فزکس ہے جو اب آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, اس کا تعلق ہے دل سے. اور نفس کا مقام ہمارے صوفیہ حضرات یہ کہتے ہیں سارا لٹریچر آپ کا کہ وہ یہ سٹرنم جو ہے ہڈی سینے کے درمیان اس کے نیچے, جب آدمی مادیت کے عالم سے اوپر اٹھتا ہے تو پھر یہ چیز واضح ہوتی. آسان لفظوں میں جو خواہشات وحی کے طریقے سے ہٹاتی ہیں وہ نفس کہلاتا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ نفس ایک مجرد چیز ہے, اس کا کوئی وجود نہیں, اس کا اپنا وجود ہے ایک جگہ. اور اس کی بدترین چیزوں میں سے یہ ہے کہ وہ فعل کا منشا معلوم نہ ہونے دے. فعل کا منشا معلوم ہو جانا یا اس کی جدوجہد کرنا یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ آدمی اگر اس پہ غور کرتا ہے تو وہ کائنات میں سب سے اچھا آدمی شمار ہوتا ہے, چاہے وہ ہزار ہوں, چاہے وہ لاکھ, چاہے کروڑ, چاہے دس کروڑ. مثلاً ایک فعل ہے, کام اور فعل یہ ہے کہ بچہ رات کو دیر سے گھر آتا ہے, اس کا ریئیکشن کیا ہے؟ ریئیکشن یہ ہے کہ اسے ڈانٹا جائے کہ کدھر پھرتے رہتے ہیں, بہت آوارہ ہو گئے, کل سے دروازے بند ہیں. بیوی کو کہتا ہے کہ اس کو نا کل سے دروازہ خبردار جو کھولا, جو مرضی کرے, جہاں مرضی جا کے رات سوئے. اس سے بھی زیادہ سختی یہ ہے کہ نکال دو گھر سے, وہ جدھر مرضی جائے. ایک باپ جو مربی ہے, تربیت کرتا ہے, وہ سوچتا ہے کہ بیٹا رات کو دیر سے گھر آتا ہے, لیکن آتا کیوں ہے, وجہ کیا ہے؟ یہاں پہنچ کے پھر ایک پہاڑ ہے جو کھڑا ہو جاتا ہے, اور وہ پہاڑ ہے بدگمانی کہ یہ ضرور اب شراب پینے لگا ہے, اس کی شکل ہی بتاتی ہے, کوئی دلیل نہیں ہے اس کے شراب پینے. یہ ضرور دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنے جاتا ہے, یہ ضرور گڑبڑ کرتا ہے, یہ ضرور تارک روڈ پہ گھومتا رہتا ہے. یہ اب بدگمانی ایک اور عذاب ہے. ایک آدمی غور کرتا ہے کہ منشا کیا ہے, معلوم ہوا کہ منشا یہ ہے, اس فعل کی منشا یعنی شروع کہاں سے ہوتا ہے. یہ بچہ گفتگو کا عادی ہے, ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا ہے, باپ کچھ نہیں کرتا نہ روکتا ہے, ایک ایسی چیز پیدا کر دیتا ہے کہ بیٹے کا وقت اس میں لگنے لگے, رات کو جلدی گھر آنے لگے گا. اس نے فیل کا سبب دریافت کر لیا کہ اس غلطی کی تہ میں کیا, کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسے کہا بیٹے یہ چیزیں, اور اگر فیل کا منشا معلوم کیے بغیر ڈانٹ ڈپٹ اور ساری چیزیں شروع ہو گئیں, تربیت میں فساد آ گیا, تربیت برباد ہو گئی. فیل یہ ہے کہ پیسے جمع کرتا ہے, مال خرچ نہیں کرتا. شیخ کہتا ہے کہ وجہ کیا ہے, پتا چلا کہ اس لیے خرچ نہیں کرتا کہ بچے زیادہ ہیں. شیخ کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے بیٹے, اور مال جمع کرو, یہ بچوں کو کل کرنا کیا ہے, پڑھائی کہاں سے ہوگی, تعلیم کہاں سے ہوگی. شیخ یہ کہتا ہے کہ جو مال جمع کرتا ہے اصل میں مال کی محبت ہے, وہ تربیت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ روزانہ ایک روپیہ جو ہے نا یہ 76 کے نالے میں پھینکایا کر. مولوی صاحب اعتراض کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں مال ضائع کر رہے ہو, اللہ نے یہ کہا کتاب و سنت میں یہ آیا, تباہ کر دیا, مال تباہ ہو گیا. صوفی کہتا ہے کہ اگر میں اسے یہ کہوں کہ ایک روپیہ روزانہ مسجد کو دے دو تو مال کی محبت اس کے دل سے نہیں جائے گی, وہ کہے گا آخرت میں تو ثواب ملے گا نا, چلو ایک روپیہ کر کے آخرت میں دو, ایسے کام پہ لگاؤں کہ مال کی محبت اکھڑے دل سے, وغیرہ یہ برباد ہو جائے گا. اس مال کی محبت میں اپنے پرائی کی تمیز نہیں کرے گا, یہ تو تباہ کر دے گا معاشرے. تو روز جو نقص پہ چھری چلے گی نا, ایک روپیہ روز جو ضائع کر رہا ہے بظاہر, حقیقت میں اس کی تربیت. نفس انسانی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے ایسا, آپ نے فرمایا ہر آدمی کے ساتھ شیطان ہے جو اس کو برائی کی راہ دکھاتا ہے. اس کی تفسیر میں محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ مراد انسان کا نفس ہے. تو کسی نے عرض کیا اللہ کے رسول, حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگ بڑی بے تکلفی سے سوال کرتے تھے, یہ ہمارے یہاں جہالت جو ہے نا اس کی وجہ سے, مولوی کہتا ہے سوال نہ کوئی کرے, اگر سوال کرے گا اور مجھے جواب نہ آیا تو پھر تو میری توہین ہو جائے گی. تو اپنی توہین کون برداشت کرتا ہے, حالانکہ سمپل بات تھی, کہہ دیتا کہ یار مجھے نہیں پتا, پڑھ کے بتا دوں گا, پوچھ کے بتا دوں گا. تو صحابہ رضی اللہ بڑی بے تکلفی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی شیطان, ہمارے دور میں بھی پوچھتا تو لوگ گردن اڑا دیتے ہے نا, مار دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میرے ساتھ بھی نفس ہے, لیکن میرے نفس نے اسلام قبول کر لیا, یعنی اللہ نے اس کی طاقتوں کو خیر میں لگا دیا میرے ساتھ. یہ نفس انسانی کا حصہ, اس سے بھی باریک تر بات یہ ہے کہ جس عنصر سے انسان پیدا ہوتا ہے نا, اس عنصر کی نفی نہیں کی جا سکتی. ہمارے حضرت ہمیں بتاتے, بہت بڑی بات فرمائی, بہت بڑی بات. ہم نے کچھ سوالات پیش کیے تو فرمانے لگے کہ عناصر بس فکرہ تو ایک ہی فرمایا انہوں نے, ان کا عناصر اربع کی نفی نہیں ہوتی چاہے کوئی بھی مقام حاصل ہو جائے. ایسا جواب تھا کمال, وہ مطلب جملہ بتاتا تھا کہ یہ شخصیت کیا ہے. فرمایا عناصر اربع کی نفی نہیں کی جا سکتی. عناصر اربع کیا ہیں؟ یہ قدیم ہندوؤں کا نظریہ ہے لیکن ہمارے صوفیہ نے بھی اسے اپنایا, اسلام میں بھی اس کی باتیں ہیں کہ جس آدمی کی سرشت میں جس عنصر کو ملایا جاتا ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. مثلا ایک آدمی, یہ بچہ جب اپنی تخلیق کے مراحل میں ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وکل ملکم بالرحم, اللہ تعالی ماں کے ساتھ ایک فرشتے کو لگا دیتا ہے اور فرشتہ اللہ کے علم کے باوجود رپورٹ دیتا ہے کہ اللہ یہ بچہ اپنی ابتدائی حالت میں, پھر 40 دن جب گزر جاتے ہیں تو وہ خون کی صورت بن جاتی ہے, پھر وہ عرض کرتا ہے پروردگار یہ خون بن گیا. پھر جتنے بھی میڈیکل کے مراحل ہیں اور جب تیسرا چلا 40ویں دن گزر جاتا ہے تو پوچھتا ہے کہ اللہ اب اس میں زندگی دینی ہے یا نہیں, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں روح کو ڈالو. 4 مہینے 4 مہینے 10 دن 20 دن, یہی 3 چلے. اب ڈاکٹرز بھی بتاتے ہیں. پھر اس کے بعد فرشتہ پوچھتا ہے کہ اللہ اس کا خاتمہ کیا ہے, بد وقت ہے یا نیک وقت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس کی حرکتیں ہیں, اس کا نتیجہ یہ نکلے گا, چنانچہ وہ طے ہوتا ہے. پھر وہ پوچھتا ہے رب اس کی عمر, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی عمر اتنی ہے اور پھر یہ کام کرے گا تو ہم عمر اس کی بڑھا دیں گے. اس کی عمر اتنی ہے اور یہ حرکت کرے گا اور اس کی عمر اتنی کم ہو جائے گی. پھر وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ یہ دفن کہاں ہوگا؟ تو جس جگہ اسے دفن ہوتا ہے اس جگہ کی مٹی اس کے ساتھ ملائی جاتی. یہ جو مٹی ملاتے ہیں نا اسی کے ساتھ عنصر بھی ملتا ہے, اور عناصر ہیں 4, آگ ہوا پانی اور مٹی. اس میں سے جس عنصر کو اس بچے کی مٹی میں ملا دیتے ہیں, سرشت ہے یہ اس کی, یہ نہیں جاتی کبھی, نبوت میں بھی نہیں جاتی. آگ ملا دیتے ہیں, نتیجہ یہ کہ وہ بندہ کتنا ہی مہذب کتنا ہی اچھا ہو جائے غصہ اس کی طبیعت سے نکلتا نہیں, کنٹرول آ جاتا ہے, غصے کو صحیح استعمال کر لیتا ہے. لیکن وہ چاہے کہ سرے سے غصہ نکل جائے یہ نہیں ہوتا. مٹی میں اور مٹی ملا دیتے ہیں تو مٹی میں جو عاجزی ہے نا یہ اس آدمی کی طبیعت سے نہیں جاتی, چاہے وہ صدر اور وزیر اعظم ہی کیوں نہ بن جائے, لیکن تواضع اور عاجزی ایسی ہوتی ہے کہ دوسرا پہچان نہیں سکتا کہ یار یہ وہ شخصیت ساری دنیا میں ڈنکا پٹتا ہے اور یہ منموہن سنگھ کو ہم نے دیکھا. دلی گئے تھے تو ایک جگہ جام تھا تو ہم نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ پرائم منسٹر پڑھانے آتے, یہ لوگوں کا حال ہے. اس کا پرائم منسٹر بن جاؤں گا مگر پڑھانا نہیں چھوڑنا, ہفتے میں ایک کلاس کر دی تھی. تو جب گزرے تو اندازہ ہوتا تھا دیکھ کے انہیں کہ بالکل یہ آدمی مٹا ہوا ہے، کوئی قبر و فر، کوئی کبر، کوئی چیز ہے نہیں. ہماری جتنی سیاسی قیادت ہے ان میں کتنے ہیں جو یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہوں پڑھتے ہوں؟ کچھ بھی نہیں. حتیٰ کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس قوم کی یہ حالت ہو کہ ان کے قائدین کی ڈگریز جعلی ثابت ہو جائیں، پھر اس کے باوجود وہ عوامی عدالت سے دوبارہ اسمبلی میں آ جائیں، اس گرنے کی کیا حد ہے؟ تو جو بچے کی سرشت میں ہوا مل جاتی، ہوا کا کام ہے اڑانا بلند. اسی جو بعض بچے کے متعلق کہتے ہیں نا کہ لپیٹو، اگر اس کی اصلاح نہ ہوئی بھی ہو تو پھر زیادہ ہی لپیٹنا پڑ جاتا ہے، اور اصلاح ہو جائے تو بھی یہ چیز رہتی ہے تعلی. اور اگر پانی مل جائے اس بچے کی سرشت میں تو معقول دلائل سے قائل ہو جاتا ہے. جس نے معقول دلائل دے دیے لے گئے. پانی شیپ اختیار کر لیتا ہے نا ہر چیز کی. حضرت رحمت اللہ ایک جملہ کہا تھا، اس کی شرح میں پوری کتاب لکھی جا سکتی. فرماتے ہیں عناصر کے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سرشت میں آگ ملی ہوئی تھی، نتیجہ یہ کہ اتنا جلال تھا ان میں، اوفو گئے تورات لے کے آئے، یہودیوں نے کہا یہ خود ہی کہیں گھڑ لیے تم نے، خدا اتنے سخت حکم نہیں دیتا. ان کا اللہ ان کا کیا تم لگا رہا ہے؟ اچھا 70 آدمیوں کو لے آ کہ آ جاؤ قرآن میں فختارا. موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی اپنی قوم کے سردار چنے، انہیں طور پہ لے گئے. آواز آئی کہ یہ تورات ہماری طرف سے. ان کا موسیٰ ایسے تو نہیں ہے کہ پیچھے پہاڑ کے کسی کو بٹھائے اور کوئی نشان مقرر کر لیا اور ہم پہنچے ہیں، پیچھے سے آواز دے رہا ہو کوئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس پہ غصہ آیا اور ہم نے انہیں موت دے دی. قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ نے کہا کہ جب وہ مر گئے، جب مر گئے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھے تو پریشان ہو گئے کہ میں جب واپس جاؤں گا تو قوم پہلی جہان نہیں چھوڑتی، 70 سردار مر گئے تو اس قوم کا بنے گا کیا میرے خلاف جو کچھ ہوگا؟ ان کا اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اللہ یہ جو احمق ہیں ان کی زبان گفتگو غیر محتاط ہے، اس وجہ سے انہیں مار رہا ہے، میں جا کے کیا کروں گا؟ ان ہی اللہ فتنتو، یہ سارے فتنے تو تیرے ہی ہیں. فتنہ سے مراد آزمائش. اے خدا یہ تیری ہی آزمائشیں، پہلے زورات نہیں مان لے گیا ہوں، اب یہ ہو گیا، اب میں کیا جاؤں؟ او اتنا بڑا جملہ. اتنا بڑا جملہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہیں کہہ سکتا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میں معراج میں واپس آیا تو میں نے سنا، حالانکہ سارے مقام ادب کے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جب گیا تو جبریل نے کہا سلم علیہ، انہیں سلام کیجئے، یہ موسیٰ ہے انہیں سلام کیجئے، یہ ہارون ہے انہیں سلام کیجئے، یہ آیا ہے انہیں سلام کیجئے، یہ آدم ہے سلم علیہ انہیں سلام کیجئے، یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام. آپ نے فرمایا میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، وہ جو آسمانوں میں بیت المعمور ہے اس پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، رشتے طواف کر رہے تھے. جب وہ اٹھے ہیں طواف کے لیے ابراہیم علیہ السلام تو فرشتوں میں تھر تھری مچ گئی، کپ کپی تاری ہو گئی فرشتوں میں، اور جبریل کانپنے لگے. کتنا روب تھا ابراہیم علیہ السلام، ہر جگہ ادب ہی ادب. ایسے مقام پہ پہنچا جہاں میں اپنی نگاہ نہیں ہٹا، اسی قرآن کے ما زاغل بصر و ما طغی، اور ہم اس مقام پہ نبی کو لے گئے علیہ السلام جہاں پہ ان کی نگاہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتی تھی. فرمایا میں نے آواز سنی بہت بلند کہ میری قوم نے کیا قصور کیا تھا, میرے بعد ایک نبی آیا ہے وہ مجھ سے بڑے درجے میں چلا گیا, اس کی قوم مجھ سے بھی زیادہ آگے چلی گئی. تو میں نے جبریل سے پوچھا یہ اتنا چیخ چیخ کے اونچی آواز سے کون بول رہا ہے اللہ کے حضور میں؟ تو انہوں نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں اور ان کے پروردگار نے انہیں اونچا بولنے کی اجازت دے رکھی ہے, اللہ کو پتا ہے یہ موسیٰ. اللہ کی بنیادی طور پہ جتنی صفات ہیں نا, غصہ, اللہ کی خوشی, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اس کا ہاتھ, قرآن میں کہتا ہے فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا, آپ ہماری آنکھوں کے سامنے, یہ سب کی سب صفات ہم نہیں سمجھ سکتے, بس ایسے ہی ہیں جیسے اللہ نے بیان کر. صفات باری تعالیٰ کا مسئلہ بڑا نازک ہے, آپ نہیں سمجھ سکتے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں بڑی اچھی بات لکھی ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ صفات باری تعالیٰ سب کی سب ایسی ہیں جو متشابہات ہیں. تو بچے کی تخلیق میں یہ جو عنصر ہے اسے جانچنا, اور شیخ کا مرید کی تخلیق میں جو عنصر ہے اس تک پہنچنا, اور اس کی روشنی میں فعل کا سبب اور منشا دریافت کرنا, یہ ہے تربیت. اب فعل کیا ہے؟ غصہ ہے. غصہ کس سبب سے ہے اس کو جانچتا نہیں نا, فعل کا منشا نہیں دریافت کرتا, اور کہتا ہے اس بچے کو غصہ بہت آتا ہے, یار یہ دیکھو وجہ کیا ہے. وجہ پتا چلی کہ یہ ہے کہ بچہ اس پہ عقل کا غلبہ ہے اور وہ عقل کی بات چاہتا ہے, نہ اس کے ساتھ بے وقوفوں جیسی بات کرو, نہیں جھگڑے گا. ایک بھائی بہن بھائیوں میں ایسا ہے جس کی طبیعت بالکل ویل آرگنائزڈ ہے, منظم ہے. وہ کہتا ہے جب بھی چھری ڈھونڈنے جاؤ امی آپ ادھر ادھر رکھ دیتی ہیں کچن میں, ایک جگہ رکھا کرے نا. یہ فکرہ بتاتا ہے کہ بچے کو الجھاؤ اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ اس کی دماغی صلاحیت کہیں اور منتشر نہ ہو جائے, ایک جگہ فکس ہے بس وہاں رکھ جائے, رکھ دیں گھر میں سارا سسٹم اچھا کر دیں نا, ٹھیک ہو جائے. اس بچے کے غصے کا سبب یہ نہیں ہے کہ آرگنائزیشن ہے, اس کو غصہ آتا ہے اس بات پہ کہ جو اس کا محبوب ہے آپ اسے چیلنج کرتے ہیں. اس کو دریافت کر لیا جائے. مثلا اسے اب اتنا ایک ٹیچر بڑا اچھا لگتا ہے, اب ماں جب کہے گی کہ تمہارا یہ ٹیچر اتنا بدصورت ہے, اتنا خراب ہے, تو بچے کو لا محالہ غصہ ہے. ضرورت کیا ہے جو اس کا فیوریٹ ہے, جب تک شریعت اجازت نہیں دیتی اب اس کو نہ برا کہی. اور برا کہنا ہے تو سمجھایا بھی جا سکتا ہے. کبھی غصے کا سبب نہ یہ محبتیں ہیں نہ یہ کوئی اور چیز ہے, یہ ہے کہ غصہ کہیں اور کا ہے, اتارنا کہیں اور. اس میں اسے سمجھانا پڑتا ہے کہ بیٹے دیکھیے ڈائریکٹ نہیں کہتے. مثنوی مولانا روم نے بڑی زبردست بات, مولانا روم کے کیا کہ اب عمر نہیں رہی نہیں تو مثنوی پڑھاتے. مولانا لکھا ہے خوش ترام باشد کے سرے دل برا, گفتہ آئے در حدیث دیگر. اچھا بندہ وہ ہوتا ہے کہ سرے دل برا, یاروں کی محبتوں کے راز گفتہ آئے در حدیث دیگر, اور لوگوں کے قصے بیان کر کے اپنا دکھ بیان کرتا ہے. پنجابی میں بھی ہے, آپ تو محاورہ مجھے آ جائے گا یار, یاروں کا نام لے کے روتی کسی اور کو ہے. ٹھیک ہے نا, तो उसको किसी और की मिसाल देके कि बेटे फलां जो है ना बच्चा, वो देखो ना गुस्सा कहीं और से चढ़ा हुआ होता है, क्लास में डंडे पड़े क्लास में, आके घर पे उतारता है। बेटे कितनी बुरी बात है, गुस्सा जहां का है वहीं उतारना था या माफ करना था या नहीं बुरा मनाना था। आप देखिए ना बेटे कैसा बुरा बच्चा है घर आके, हालांकि गुस्सा वहां का। फिर फेल का मंशा दरियाफ्त करके उस जड़ को काटना। गवर्नमेंट समझती है कि ये जो डाका पड़ रहा है ना, इसका हल ये भी है कि इनको मार दें, तो इसका हल ये भी है कि इस सारे मुल्क को ही क्यों ना उखेड़ दिया जाए। एक मरतबा तो उन्होंने कर दिया ना जो कर लिया, आइंदा इस काबिल छोड़ेंगे तो करेंगे ना। फिर वो पॉलिसीज बनाता है। जयपाल लाहौर और ये सारा पंजाब क्या इंडिया बादशाह था, अनंतपाल और जयपाल, इन्होंने जो बदबख्ती बिचारों की आई, किसी ने बता दिया कि गजनी महमूद बादशाह जो तैयार करवा रहा है तो दुनिया जहान के अजायबात गजनी में। तो गजनी वाकई सुल्तान महमूद दुनिया जहान के कारीगर, और कहां था ये तैमूर में भी बात थी। अमीर तैमूर गोरगानी ने समरकंद जो तैयार करवाया था ऐसे ही था। वैसे इसकी शख्सियत में इतनी मुतजाद बातें हैं ना तैमूर की, इतना नमाज का पाबंद, तहज्जुद का पाबंद, जिक्र का पाबंद, क्या मजाल है जो खुदा की याद छूट जाए। और दूसरी तरफ इंसानी खोपड़ियों पे मीनार, अजीब मुतजाद चीजें थी। शिराज वगैरह ये इलाके पता किए तो कहने लगा ये उसकी ट्रेडिशन थी, जिस इलाके को फतह करता था कहता था सबसे पहले यहाँ के उलमा को बुलाओ ताकि मुझे पता चले पब्लिक में बातें क्या करते हैं। तो उलमा बुलाए गए, तैमूर ने डांट दिया गुजरा को, उसे ये भी लोग हैं जिनसे मैं बात करूं। उनका जी शहर में मशहूर तो यही है। इसका नहीं, उनका फिर हकीकी उलमा जो है ना वो किसी के यहां जाते ही नहीं, मिलते ही नहीं, तो आपको ही जहमत करनी पड़ेगी। तो तैमूर ने कहा मैं इसके लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा वो ऐसे लोग हैं जो शोहरत से बहुत भागते हैं। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था, आपने फरमाया था कि मेरी उम्मत की रहनुमाई के लिए तुम वो लोग देखोगे वो बरा तारीख घरों में रहने वाले, मोहल्ला छोड़ के चले जाएं, किसी को फिक्र नहीं होती कितना बड़ा आदमी चला गया, आके बस जाएं, कोई दावत पे उन्हें नहीं बुलाता, शहरों से दूर तारीख झोंपड़ियों में रहने वाले, कुलूबुहुम मसाबीहुल हुदा, तुम्हें ऐसे लोग मिल जाएं तो ये जानना कि उनके दिल उम्मत की रहनुमाई के लिए का। तो खैर तैमूर से मिलने जब ये आए, हाफिज शिराजी मिले तैमूर से, हाफिज शिराजी जब मिले तो तैमूर ने जाना कि ये इल्म में बड़ा खुश हुआ। तो महमूद ने भी गजनी ऐसे ही तैयार की थी। हकीम सन्नाई का मजार भी वही, कोई मिलता नहीं साहब, लेकिन बहुत जी चाहता है हकीम के मजार। हकीम सन्नाई क्या क्या चीज, अल्लामा इकबाल गए, सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह लिखा है कि हम सब गए हकीम सन्नाई के मजार पे, मैं अल्लामा और सर्रास मसूद, सर सैयद के पोते थे ना, سراس انگریز تھے، سر سید بڑے متاثر تھے، تو جب اس کی بسم اللہ ہوئی ہے تو سراس بھی آئے، تو انہوں نے انگریز انگلش ٹریڈیشن جو تھی اس کے مطابق کہا کہ میرا نام راس ہے، میں آپ کے پوتے کو اپنا نام دیتا ہوں، تو اس سے انہوں نے نام رکھا تھا مسعود، تو راس جو تھا یہ جرمن یا انگلش لفظ وہاں سے راس مسعود کے ساتھ شامل کیا گیا، اس لیے ہمارے بچے جانتے نہیں کہ سر سید نے پوتے کا نام راس مسعود، راس کہاں سے آیا، یہ ادھر سے آیا، تو ان کی جو سختی آئی تو غزنی پہ چڑھ دوڑے، محمود تھے نہیں جب تک اطلاع آئی، غزنی جل کے راک ہو چکا تھا، لاہور والے سارا لوٹ کے لے آئے، اس نے کہا ایک مرتبہ تو یہ ہو گیا، آئندہ میں سبق سکھاتا ہوں تم، اس کے نتیجے میں پھر 17 حملے اور سب کچھ ہوا جو آتا، تو فیل کا منشا دریافت کر لیتے تھے. اب نفس انسانی کا بڑا دھوکا ہے کہ اس فیل کا سبب دریافت کرنے کی بجائے فیل اور عمل پہ رد عمل ظاہر کر دیتا ہے، اسے گالی دی اس نے بھی گالی دے دی، عمل کا رد عمل ہو گیا. عقل مند آدمی گالی سنتا ہے خاموشی سے، پھر کہتا ہے یہ زبان ہی نہیں رہنے دینی کہ آئندہ گالی تو میں ملوں گا تمہیں، سال دو سال چار سال وہ ایسے جڑیں کاٹتا ہے کہ اگلی کی زبان ہی نہیں رہتی، وہ کہتا ہے چھٹی کر. ری ایکشنری طبیعتیں، یہ کبھی کوئی بڑا کام کرتی نہیں، سوائے ایک صورت کے کہ وہ حکیم ہو جو ری ایکشنری ہے، تو جانتا ہو کہ اس وقت ری ایکشن بالکل مناسب ہے، اور اس کی حکمت اسے اجازت دے، اور اس کی حکمت اسے کہے کہ چپ کر جاؤ، سہل ہو، کر لیں گے بات. یہ کمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا. ایسی زبردست بات یہ صلح حدیبیہ ہوئی نا، صلح حدیبیہ میں قریش مکہ کے 4 وفد آئے گفتگو کرنے، تو جب پتا چلا آپ پوچھتے تھے کہ بھئی بتاؤ، وہ جاسوس وہاں بھی تھے یہاں بھی تھے، رپورٹس پہنچتی تھی کہ قیادت کون کر رہا ہے، پتا چلا کہ قیادت میں فلاں آدمی آ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ قبیلہ جو ہے نا ان کی خاص صفت تم جانتے ہو، اللہ کے نام کے جانوروں کی یہ بڑی تعظیم کرتے ہیں، تو تم ایسے کرو کہ اس راستے سے آئیں گے نا، جو جانور قربانی کے لیے ہم نے لائے ہیں، جن پہ قربانی کا نشان جوتا ان کے گلے میں لٹکا ہوا ہے، یا ان کی کوہان پہ ذرا سا چیرا دے کے خون مل دیا ہے، جبوں میں نشانیاں تھیں، فرمایا راستے میں ان جانوروں کو کھڑا کرو تاکہ پہلی نظر ان کی اس پہ پڑے، ہم پیچھے رہیں گے. جب پہلی نظر ان کی پڑی انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ تو عمرہ کرنے آئے ہیں یار، ان سے کیا لڑنا، موقع پورا تبدیل ہو گیا. عمران خان کہنے لگے کہ اس وقت جا رہا ہوں تو مودی سے ملنا ہے، تو ان سے باتیں کچھ کرنی، ہم نے کہا ایک کام آپ کیجیے، کہنے لگے کیا، ہم نے کہا بہترین گائے لے جائیے، ویسی سے بات کریں انہیں کہ یہ گائے دیں بہترین، یہ پیش کریں ان کو، پھر مذاکرات شروع ہو جائیں. کس کا کیا فن کا، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، گائے دیکھ کر مودی کا جو موڈ ہے نا وہ اور تبدیل ہوگا، وہ پھر بات انشاءاللہ اور ہوگی. خیر نہ وہ جانی تھی نہ گئی، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی، جب انہوں نے وہ قربانی کے جانور دیکھے ان کا کہا یہ تو عمرے کے لیے آئے ہیں، مذاکرات کیا کرنے تھے، آئے بیٹھے اور جو کچھ کھانا پینا تھا ہوا، ان کا اللہ کی قسم ہم جانور دیکھ کے سمجھ گئے تھے آپ عمرے کے لیے آئے ہیں، تو میں جا کے بات کر لیتا ہوں، آپ عمرہ کیجیے. कोई गुफ्तगु ही नहीं हुई। वापिस गया, उसने कहा तुम मुझे जानते हो? क्या जानते हैं? क्या तुम बताओ मैं मक्का क्यों आया था? इसीलिए ना कि तुम मक्का वालों की फलां कबीले से कत्लो गारत गरी होने लगी थी, तो मैं अपना इलाका छोड़ के हम लोग यहाँ आ गए थे, हमने सुलह कराई थी, कराई हमने तुम्हें बचाया, उसको बचाया। उसे कहा इतने एहसानात हैं, मैंने मक्का में बड़ी जंग रोक दी, आज तुम उस एहसान का बदला दोगे? उनका कहो का खुदा की कसम मैं बड़ी बड़े दरबारों में गया हूँ, तुमने मुझे गुफ्तगु के लिए भेजा था ना, मैं जब वहां गया हूँ तो पहली चीज जो मैंने देखी है उनके कुर्बानी के जानवर थे, मैं समझ गया कि ये तो उमरा करने आए हैं, ये तो लड़ेंगे ही नहीं, इसलिए मत लड़ो। उनका अच्छा इस तरह कर लो, तीन को इस साल वापस चले जाए, अगले साल उम्र के लिए आ जाए, अब हम उम्रा इन्हें करने दें तो हमारी बड़ी सिल्लत है। उनका चलो इस पे मौत, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी पे मौत कर, अगले साल आ जाए। रिएक्शन ही नहीं रहे, तो इसलिए जो लोग नफ्स की शरारतों को समझते हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी ना, उस किसी ने पूछा कि शिर्क की सबसे ज्यादा बारीक सूरत क्या है, कि लोगों पे तौहीद का गलबा था कि अल्लाह एक है तो शिर्क की हर किस्म से बचना चाहते। आपने फरमाया स्याह रात में चींटी पत्थर पे चल रही हो तो तुम उसे आसानी से देख सकते हो? उसे कहा नहीं। फरमाया शिर्क इससे भी बारीक तर है। तो नफ्स की, नफ्स इंसानी की शरारतें इससे भी बारीक तर होती हैं। तो इसलिए जब कयादत में इल्म ना हो, जिक्र ना हो, तो उसकी अकल की रहनुमाई उसका नफ्स करेगा, जब नफ्स रहनुमाई करेगा तो शरारत पिलाएगा। नफ्स रहनुमाई करेगा कि इस तरह से फ्रॉड किया जाए कि कानूनी तौर पर तुम्हें कोई पकड़ भी ना सके और कौम का पैसा भी हड़प कर ले, तो कयादत वो करेगी, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई हो, क्योंकि कयादत नफ्स की एक सतह से ऊपर नहीं उठ सकी। क्योंकि नफ्स इंसानी का गुनाह में मुलव्वस होना ये इतना खतरनाक है कि आईने में सही तरीन इसकी मिसाल यह है कि आईने पे कीचड़ मल दिया जाए, तो अगर आईने पे कीचड़ मल देंगे तो सूरत कभी सही नजर नहीं आती। और नफ्से इंसानी की बारीकियों से हत्ता के हिंदू और ईसाई भी अगर अपने आप को ऊपर कर लेना तो शीशा साफ हो जाता है। मां जब गुनाह करती है, गुनाह क्या, गीबत है, झूठ है, खामखा की शरारतें हैं, नफरतें हैं, नफरतों का अंबार है, तो औलाद का मुस्तकबिल नजर आना बंद हो जाता है। एक बेटी, उसके भी कुछ ही अरसा हुआ शादी हुई, उससे हमसे कहा कि हमने देखा है छोटा सा बच्चा है और दूध का गिलास पी रहा है, तो ये बड़े खुश हुए, बहुत खुश हुए। हमने कहा आप इसे सोचती रही होंगी ٹی وی پہ نیڈوں کے اشتہارات یہ چیزیں، کہنے کی نہیں نہیں ایسی کوئی چیز ہی، کہنے کی اس کی تعبیر، ہم نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو آئینہ اللہ نے لگا دیا ہے نا اس کو آلودہ نہ کرنا. سمجھ نہیں پائیں، ظاہر ہے انہوں نے ایم ایس سی کی تھی فزکس میں تو کیا سمجھتی بیچاری. ہم نے کہا بی بی بیٹے یہ اللہ نے آپ میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ جو واقعات آئندہ ہونے آپ کی اولاد کے ساتھ آپ کو پہلے سے پتا چل جائے کہ یہ ہونے والا ہے اور اس کے مطابق آپ کام کریں. اور دلیل اس کی یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے نا، ان کے جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو بلاتے تھے پھر سونگتے تھے. یہ اتنی ان کی عادت تھی کہ ایک دن کسی نے پوچھا کہ میرے مومنین آپ بچوں کی پیدائش پہ انہیں بلا کے سونگتے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا میرے بچے کی خوشبو میری روح میں اتر جاتی ہے، تو جب اسے کہیں تکلیف ہوگی نا تو میں بے چین ہو جاؤں گا، میں اس لیے اپنے بچوں کو سونگتا ہوں کہ میری روح اس کی خوشی اور کرب کا احساس کر سکے. کمال درجے کی چیز ہے سمیر صاحب، کمال درجے. لوگ عثمان رضی اللہ عنہ کی عبادت اور ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ہے چیز کمال کی چیز. اس روح میں بس جانے والی خوشبو کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ ہزار ہزار سال گزرنے کے باوجود چاہے مٹی میں ہڈیاں نہ رہی ہوں میت کی، عالم ارواح میں وہ خوشی اور تکلیف پہنچتی. اس عالم ارواح سے دعا ملتی ہے یا لعنت پڑتی ہے، یہاں تک اتنا اثر ہوتا ہے اس کا. مومن خان شاید تھے نا، ان کا انتقال جلدی ہو گیا، مائے حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ سے بیٹھ، حضرت سید صاحب رحمت اللہ کی شہادت پہ انہوں نے قصیدہ بھی لکھا ہے. اس کا مطلب ہے کہ گلاب ناب سے دھوتا ہوں مغز اندیشہ کہ فکر مدحت ستے قصیمے کوثر. سید صاحب رحمت اللہ کی شان میں کمال کا، کمال کی چیز کہی ہے. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ کے انتقال پہ بھی ایسی. تو مومن جو تھے ان کے معاصر تھے نواب لوہارو، وہ آپ لے گئے تھے نا اس کے پردادا. ہاں ہاں مراد پردادا ہی ہوئے. وہ مومن خان مومن کی مدد کرتے تھے. مومن کا انتقال ہو گیا، بیٹا مومن کا بڑا تھا تو ماں نے کہا کہ بیٹے اس وقت تو اب بارشیں ہوئی نا تو یہ چھت گر جائے گی مر جائیں گے، چھت بدلواؤ. اس سے کم اتنا پیسہ کہاں سے آئے، ایسٹیمیٹ کیا تو 100 روپے کا ایسٹیمیٹ بنا دلی میں اس گھر کا. نواب صاحب لکھتے ہیں کہ میں سویا ایک دن تو خواب میں دیکھتا ہوں کہ ڈاکیا میرے گھر کا پتہ پوچھ رہا ہے. پھر وہ ڈاکیے کو کسی نے پتہ بتایا اور میرے گھر پہنچ گیا. تو محل پہ آ کے دستک دی تو میں خواب میں اپنے ہی آپ کو دیکھتا ہوں کہ مجھے خط دیا اور خط میں لکھا تھا کہ نواب صاحب ہمیشہ آپ سے ایسا اچھا دوستی کا تعلق رہا اور گھر کی حالت خستہ ہو رہی ہے 100 روپے بھجوا دیجیے. اور نیچے میں نے جو پڑھا کہ اس کا کرتا تھا لکھا ہوا تھا مومن جنتی. لکھتے ہیں خواب دیکھا بس ختم ہو گئی بات. ہنستے رہے. ایک دن سیر کے لیے نکلا تو دیکھا سامنے سے مومن کا بیٹا آ رہا ہے تو بھتیجا تھا ملا اچھی طرح تو خیال آیا کہ لڑکے کو کچھ دینا چاہیے آخر دوستوں کی اولاد ہے تو جیب میں ہاتھ ڈالا تو 100 روپے دیے تو بہت خوش ہوئے. انہوں نے کہا اماں کہہ رہی تھی کہ گھر بدلنا ہے 100 روپے چاہیے تو نواب صاحب بہت مہربانی. اتنے واقعات ہیں ایسے امریکی کی کتاب بن جائے پوری کہ اس کا اثر عالم ارواح تک پہ مرتب ہوتا ہے. تو جو میٹا فزکس سب آ رہی ہے نا آہستہ آہستہ یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ آ جائیں گی سامنے. تو جو لوگ نفس انسانی کی چالوں کو سمجھ کے اس سے بلند تر ہو جاتے ہیں تو اس بچی سے ہم نے کام نے کہا یہ جو آئینہ اللہ نے آپ کو دیا ہے نا یہ خراب نہیں کرنا. کہنے کی کیسے؟ ہم نے کہا کہ یہ بیٹا تو جب ہوگا سو ہوگا. عالم ارواح سے آپ کو دکھایا گیا ہے کہ تمہارا بیٹا اللہ تعالی سے علم دے گا بہت بڑی زبردست چیز اس نے دیکھی. اللہ جانے کتنا علم ہوگا اس کے پاس لیکن کمال کی چیز اس نے دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب میں دیکھا مجھے دودھ پلایا گیا اتنا دودھ کہ دودھ کی تری چکناہٹ میرے ناخنوں پہ آ گئی. میں نے فرشتوں سے کہا بس کرو اور پیئے. میں نے کہا بس. عرض کیا گیا پھر میں نے دیکھا دودھ بچ گیا ہے تو میں نے اٹھایا پھر دودھ وہ جو بچ گیا تھا اور عمر کو پلا دی. ہم نے عرض کیا کیا اس کی تعبیر ہے تو میں اولتہ بالعلم میرا خیال ہے کہ میرے نبوت کے علوم کا بقیہ حصہ ہی عمر میں چلا گیا. اس سے ہم نے کہا کہ یہ جو دودھ ہے نا یہ آپ کی اولاد کس بیٹے میں علم آئے گا لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ کا آئینہ صاف رہے تاکہ آئندہ بھی آپ دیکھیں کہ کیا ہونا ہے. لگ گیا تھا. ہم نے کہا یہ آئینہ اگر آپ نے گناہ کر کے اس پہ کیچڑ مل دیا نا تو بہت بڑی چیز سے محرومی ہو جائے. یہ ہوتا ہے. پھر بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر ماں آئینہ اگر صاف ہونا تو پھر دیکھتی ہے میری اولاد یہ وہ انڈیکیشن ہوتی ہے عالم غیب سے. وہاں کی زبان مختلف ہے. اب کمپیوٹر کی زبان اپنی ایک ہے نا میں تو نہیں اسے پڑھ سکتا. ظاہر ہے وہ کمپیوٹر کی زبان لیا ہے تو میں نہیں پڑھ سکتا. مجھے پتا ہی نہیں زبان کے لیے اے بی سی کیا ہوتا ہے. اسی طرح یہ کشف اور خواب جو ہے نا اس کی ایک زبان ہے اپنی. اب دودھ اس کی عالم غیب میں زبان ہے علم. پانی اس کی عالم غیب میں وہاں پہ پانی مال کو کہتے ہیں پیسے کو. اس عالم میں رسائی خواب کے ذریعے ہو جاتی ہے. پرت ہے نا علم. کسی انسان رہنمائی قیادت میں اگر علم نہیں کرے گا تو نفس انسانی کرے گا, اور نفس اگر گناہوں سے ملوث ہے تو عقل گناہ کے کاموں کی طرف مائل کرے گی. وہ جس سطح کا جو آدمی ہو اسی سطح کے گناہ ہیں. تو نتیجہ یہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھتے تھے نا بادشاہوں کے نام, تو لکھتے تھے کہ اگر تم یہ صحیح چیزیں نہیں مانو گے تو تمہاری قوم گمراہ ہو جائے گی اور ان کی گمراہی کا گناہ بھی تمہارے سر پڑے گا. یہ چیزیں آئیے جی کھانا